بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، آج بتاریخ 1 مارچ 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ کے جوابات CMS 78 میں شروع ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. ایک ویڈیو آئی ہے جس میں ہندوستان کے ایک نابالغ مولوی نے نابالغ سوال کرتے ہوئے چیلنج کرتے ہوئے بتایا کہ 1857 سے پہلے جو ہے اہل حدیث کا کوئی ایک مسجد کوئی ایک مدرسہ کوئی ایک ثبوت بتا دے کہ ان کی پیداوار تھی. تو بڑے ہی ادب کے ساتھ میں یہ سیکرٹ کام میں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایسے سوالات کروں، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے ایسے بھوچال اور ایسی آواز اور ایسے جوش و جذبے کے ساتھ کی جانے والی تقریروں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھی. تو میں اسے چاہتا ہوں کہ کوئی سنجیدہ جواب اس کا دے.
اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دیکھیے، یہ جو صاحب جو ہے گفتگو کر رہے تھے، یہ ان کی نادانی اور کم علمی کی دلیل ہے. کوئی بھی سنجیدہ ہی نہیں، کوئی بھی عالم جو علم رکھتا ہے وہ اس قسم کی گفتگو کو بھی نہیں کرے گا، اور نہ وہ یہ کبھی چیلنج کرتا ہے کہ ہاں اہل حدیث توجود 1857 سے پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے نہیں؟ اگر ایسے ہی الزامی جواب اگر دیا جائے تو سوال یہ ہے کہ تمہارا وجود کب سے ہے؟ تم اپنے کو بریلوی کہتے ہو، اپنے کو ربوی کہتے ہو، تمہارا وجود کب سے ہے؟ تمہارا وجود تو 1857 بھی نہیں تھا، تمہارا وجود تو 1900 کے بعد شروع ہو رہا ہے. اس لیے کہ تمہارے جو امام ہیں جن کو مانتے ہو اور جن کے نام کا جو ہے کلمہ پڑھتے ہو اور ربوی کہتے ہو، اپنے کو فخر محسوس کرتے ہو، مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کی پیدائش 1865 کے اندر ہے، اور وہ جو جائے زور میں آئے ہیں، جوش میں آئے ہیں، وہ 1957 کے بعد ان کا زور زیادہ ہوا ہے. تو تمہارا وجود تو اس سے پہلے بھی نہیں ہوتا. اگر یہی بات کی جائے، مشکل یہ ہے یہ بیچارے جو ہے کچھ پڑھتے نہیں ہیں، ان کے پاس ملفوظات اور چند کرامت کی کتابوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ خود ہندوستان کی تاریخ پڑھے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں اہل حدیث سب سے موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ صرف ہندوستان کی تاریخ، سندھ اور یہ تاریخ جو ہے پہلی پر چلے جائیں. ان سے سوال ہے کہ آیا ہندوستان کے اندر مسلمان سب سے ہیں، آیا پہلی صدی ہی کی آخری سے ہیں گے؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب آئے ہیں تو ان کے ساتھ صحابہ آئے ہیں، اور ان کی تاریخ پڑھیں، انہوں نے جگہ جگہ مسجد بنوائی ہے. آج انگریزوں نے بھی ہندوستان سندھ کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ آئے تھے تو جہاں سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے وہاں سے معبد کو اٹھا کر کے وہ لوگ وہاں پر مسجد تعمیر کرتے تھے. محمد ابن قاسم نے اپنی زندگی کے آخر میں، اپنے عمارت کے آخر میں جو خط لکھا ہے اس میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ بیبل میں اور فلاں جگہ مسجد بنوائی جہاں سے اب اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے. تو سوال ہے وہ مسجد کس کی تھی؟ بریلویوں کی تھی؟ دیوبندیوں کی تھی؟ حنفیوں کی تھی؟ شافعی کس کی تھی؟ شرکت معاملہ ہے، کون تھا اس وقت؟ نہ شافعی تھے نہ مالک. ہم تو کہتے ہیں کہ نرجع الی الامر الاول، امر اول کی طرف جائیں کہ سارے مسلمانوں کا مرکز قرآن اور حدیث تھا اور یہ ائمہ لوگ نہیں تھے. ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کہ آخر کون تھے. اور اگر یہ چاہتے جاننا چاہتے ہیں کہ ہاں اہل حدیث کا نام ہی نہیں تھا تو یہ بھی مشکل ہے کہ آپ کی کم علمی کی دلیل ہے. مشکل یہ ہے کہ میڈھک جب کنویں میں رہتا ہے کیا سمجھتا ہے؟ پوری دنیا وہیں، اس کے آگے کوئی دنیا نہیں. جب نکلو میدان میں آؤ، اس وقت تم پڑھو، تم اعتراض کرو گے تو تمہارا اعتراض اس وقت برمحال ہوگا. آپ پرانی تاریخ پڑھیں، پرانی تاریخ پڑھیں. مثال کے طور پر ایک علامہ بشاری، ایک دمشقی بغدادی عالم ہیں، 375 میں، کیا نا راستوں میں 375 میں، ابھی حنفیت شافعیت کی تقلید کا رواج نہیں ہوا تھا. 375 میں وہ آئے کہاں؟ سندھ آئے. اپنے سفر نامے کے اندر لکھا ہے آج دار المصنفین یا نزد المصنفین آدم کرتے کتاب چھپی تاریخ سندھ، اس کی جلد 2 کے اندر دیکھ لیں، اس کے اندر وہ صراحت کے ساتھ یہ لکھتے ہیں یہاں کے لوگ یا تو بت پرست ہیں اور مسلمانوں میں جو اکثریت پائی جا رہی ہے وہ کس کی ہے؟ اہل حدیث کی. مسلمانوں میں اکثریت کس کی ہے؟ اہل حدیث کی ہے. یہ بیچارے وہی تو میں کہتا ہوں کتاب کے آگے ہٹتے ہیں. محمود غزنوی رحمہ اللہ کے تذکرے میں آتا ہے, محمود غزنوی نے ایک جگہ کے حاکم سے جب صلح کی بات ہوئی تو وہاں سفیر بنا کے جس کو بھیجا تھا اس کو بارے میں صراحت کے ساتھ تاریخ میں ہے کہ وہ اہل حدیث تھا. کلمہ صحابی حدیث. دور نہ جائیے, آج جس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جن کا آپ غوث اعظم مانتے ہو, والا کہ غوث اعظم کون؟ اللہ تعالیٰ. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, ایک ولی تھے, لیکن نہ معصوم علی خطا تھے اور نہ ہی ڈگری بنانے اور بدیگانے میں ان کا کوئی تصرف حاصل ہے. کرا کام اللہ تعالیٰ کا ہے, لیکن تم مانتے ہو ان کی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو نہیں پڑھتے. اس کتاب کا ترجمہ ایک حنفی عالم مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ جن کا انتقال 1967 میں ہے, سر 1967 میں ہے, انہوں نے جب اس کتاب کا ترجمہ کیا تو اس کے اندر صراحت کے ساتھ لکھا کہ نشان اہل بدعات عیب کربنت در اہل حدیث. کیا کہا؟ بدعاتیوں کی علامت یہ ہے. خود سمجھو تمہارا شمار کس میں ہو رہا ہے, تمہارے عبد الحکیم سیالکوٹی اور تمہارے شیخ غوث اعظم, تمہارا شمار کس میں کر رہے ہیں؟ کہ بدعاتیوں کی علامت یہ ہے کہ اہل حدیثوں کی برائیاں بیان کرتا دھیرے. تو آج اہل حدیثوں کو چیلنج کر رہا ہے نعوذ باللہ من ذلک, ایسی گندی زبان کی ناجائز اولاد. تو خود سوچ کہیں تو ناجائز اولاد تو نہیں ہے اگر ہم ویسی گندی زبان استعمال کرنا چھوڑ گئے نعوذ باللہ من ذلک. یہ بلا وجہ کی بات ہے. تو کہنے کا مطلب پرانی کتابیں اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو بکثرت یہ ملے گا کہ اس زمانے میں بکثرت اہل حدیث موجود تھے اور ہندوستان کے اندر اہل حدیث حنفیت مالکیت شافعیت ان سے بہت پہلے سے موجود ہے. آیا جن صحابہ کرام کا اور تابعین کا روات حدیث کا, بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان سے بلکہ ہندوستان سے بھی ایک خطی ہے, محمد اسحاق بھٹی کتاب بر صغیر میں علم فقہ اس کے اندر پڑھیں تو انہوں نے تاریخ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ہاں اہل حدیث سب سے مثال. میں اس لیے ظاہر بات کہ صبح جب تفصیل گفتگو نہیں رہتا, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے ایک عالم کے بارے میں لکھا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ, ابو محمد عبداللہ المنصوری جو سندھ کے شہر منصورہ کے رہنے والے تھے, انہوں نے متعدد محدثین سے روایت حدیث کی ہے, ان کی بہت سی حدیثوں سے بہت سے محدثین نے روایت کی ہے. یہ بات انہوں نے کہاں چلی ہے؟ یہ بات انہوں نے نزہت الخواطر چلی ہے, نزہت الخواطر چلی ہے. ان کے بارے میں صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اکثرهم اصحاب الحدیث ورأیت قاسم ابا منصور المنصوری داودیاً اماماً فی مذہبہ لہو تدریس و تصانیف و قد صنف قرطباً عدیدہ حسن. یعنی سوچیں آپ, وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اہل حدیث کا وجود 1857 کے بعد ہوا ہے. 1857 کے بعد اگر اہل حدیث کا وجود ہوا ہے تو فرنگوں کا وجود اس کے بعد چلی ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ سب بچانہ باتیں ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ نابالغ مولوی یہ, بلکہ نابالغ کا نابالغ سے نیچے باتیں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے دینوں کو قبول نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس کو لوگوں نے دعوت دی ہوگی لیکن وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جیسے کہ ان کا اپنا ہمیشہ ہے, اس قسم کا چیلنج کرتے ہیں لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے تو اس قسم کے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. خلاصہ الحال, اگر سنجیدگی سے گفتگو کی جائے, پوچھا جائے, سوالات کیے جائیں اور اعتراض بھی کیا جائے تو سنجیدگی کے ساتھ ہو, سمجھنے کے لیے ہو, ہے کہ نہیں ہے, تو اس کا ایک وزن ہوا کرتا, اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے. وباللہ التوفیق.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ جانور کی تصویر اور انسان کی تصویر جیسے کرکٹر یا وغیرہ کی تصویر کا, اگر ہم ان تصویروں کا بزنس کرنے سے فریق حکم کیا ہے؟
ناجائز ہے, غیر جاندار چیزوں کا عقیدہ. اس لیے کہ یہ تصویریں اگر ہم مان لیں کہ علماء کا آپس میں اختلاف ہے جس کو فوٹو سمجھتے ہیں, لیکن جب یہ تصویریں لے کر کے کسی لکڑی کے اوپر دیوار کے اوپر لگائے تو بولا کہ اس کا ایک مستقل وجود ہو گیا ہے. تو جو علماء اجازت دیتے ہیں فوٹو کھینچنے کی, وہ اس طریقے سے دیواروں پر لگانے کی اجازت نہیں دیتے. جی,
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں اور اگر کسی کا پڑوسی کافر ہو تو اس پر بھی وہی پڑوسی کے حقوق عائد ہوں گے یا کچھ فرق رکھا جائے گا؟
نہیں دیکھیے, پڑوسی کی حد تک, جو پڑوسی کی حد تک وہ سارے حقوق اس کے ہوں گے, خواہ مسلم ہو یا کافر ہے. البتہ مسلمان جو ہوگا اس میں ایک حق اسلام کا بھی ہوگا, ہے کہ نہیں؟ یعنی ان کی مدد کی جائے, اسے تکلیف نہ دیا جائے, ہے کہ نہیں؟ ہو مشکل وقت میں اس سے کام آیا جائے, اس کی عزت کی حفاظت کی جائے, یہ ساری چیزیں جو ایک پڑوسی کے حق ہیں, ہے کہ نہیں؟ اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنے فعل سے اس کو تکلیف نہ دی جائے, یہ جو سارے پڑوسیوں کے حق ہیں اس کو بھی حاصل ہوں گے.
میرا سوال ہے ساتھی, نے ایک لمبی پوسٹ بھیجی ہے جس کا عنوان ہے دجال کیا ہے, جس کے اندر جیسے بتایا گیا ہے کہ بہت سارے پوائنٹس میں لکھے گئے ہیں کہ دجال کے بارے میں. دجال قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اور اس لیے لکھا گیا دجال ایران کے شہر اور آسان سے نکلے گا اور بہت ساری چیزیں. شیخ صاحب کیا یہ ساری پوسٹ اس میں اکثر چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟
نہیں دیکھیے, ہم نے اس پوسٹ کو پڑھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ انگلش میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے. جہاں تک سمجھا ہے تقریباً ساری باتیں صحیح ہے. کا حدیث ہیں جس کو اندر ہماری قسم کا واقع ہے, جیسے مسلم احمد کی وہ حدیث کی دجال اس وقت خارج ہوگا کہ لوگ اس کا ذکر چھوڑ دیں گے, بھول جائیں گے. تو اس قسم کی معمولی ضعیف حدیثیں ہیں, لیکن اس سے موقع بیان کرنے میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ کیا مرد اور عورت کی نماز کے طریقوں میں کچھ فرق موجود ہے؟
کئی یہ مسئلہ اس سے پہلے گزر چکا ہے اور واضح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی قولی حدیث کے یا تقریری حدیث کے مرد عورت کی نمازوں میں فرق نہیں ملتا, الا صرف وہاں تک جہاں تک سفر ہے اور یہ طریقے سے کہ ہاں بھائی عورت گھر میں نماز پڑھے گی اور مرد مسجدوں میں. عورت کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے لیکن مردوں کی جماعت واجب ہے. مرد اگلی سب سے بہتر ہے مردوں کی, عورتوں کی سب سے آخری سب بہتر ہے, ہے کہ نہیں؟ اس قسم کے جو فروغ ہیں جو نفس نماز سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, نفس نماز کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, اس کے علاوہ اور کوئی فرق مرد عورت کی نماز میں ثابت نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں انسان ایسی جگہ پر ہو جہاں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے تو کیا اذان دینا ضروری ہے نماز پڑھنے سے پہلے, یا پھر بغیر اذان دیے نماز پڑھ سکتا ہے؟
دیکھیے بہتر یہ ہے کہ اہل علم کی اختلاف کی بنیاد پر نماز اذان دی جائے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور قول سے اذان کا وجود ثابت ہوتا ہے. ذرا دیکھیں, اللہ کے رسول سفر میں بھی رہا کرتے تھے تو اذان اور اقامت ہی کے ذریعے آپ نماز پڑھا کرتے تھے. اس لیے راجح قول یہی لگتا ہے کہ اذان, اگر اذان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں پر ہے اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اذان دے ہی کر کے آپ نماز پڑھیں.
اگلا سوال ہے, کبھی پوچھتے ہیں کہ شخص صاحب کیا وہ حدیث مجھے بتا سکتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک سے متعلق بات کی گئی ہے؟
دیکھیے, اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے سے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں علماء کا اس پر متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ من غلط ہیں. کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی حدیث کی معتبر کتابوں میں کوئی ایسی حدیث پائی جاتی ہے, ایسی نہیں ہے. بعض سیرت کی ایسی کتابیں جس کے اندر غسط و سمیم ہے نا, سب کچھ موجود ہے, ان میں اس کا ذکر تو ملتا ہے لیکن کسی بھی معتبر حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا. بلکہ معتبر حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ذکر ملتا ہے. جیسے مسند احمد وغیرہ میں ایسے صوفی قبیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جو ہم سے ناراض ہو گئے, حضرت زینب کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے ناراض ہو گئے تھے اور تین مہینے تک آپ نے یا ایک مہینے تک ہمارے یہاں آنے کی قسم کھائی, میں نا امید ہو گئی تھی اور اپنی چارپائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو اٹھا کر کے رکھ دیا تھا. اچانک ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی مرد کا سایہ ہمارے سامنے دکھائی دے رہا. مجھے تعجب ہوا کہ اچھا اللہ کے رسول تو آتے نہیں, آخر ہمارے یہاں اجنبی مرد کیسے آ رہا ہے؟ تو پیچھے مڑ کر کے دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ہے کہ نہیں؟ اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. جی,
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے وقت کان میں اذان دینا اور دوسرے کان میں اقامت دینے کا کیا حکم ہے؟ اور آگے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں سعودی میں ہوں اور موبائل کے ذریعے اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتا ہوں یا نہیں؟ اور اس سے بڑھ کر آگے سوال کرتے ہیں کہ اگر حرم میں ہوں اور حرم میں اذان ہو رہی ہو تو کیا وہی اذان میں ڈائریکٹ موبائل کے ذریعے اپنے بچے کو سنوا سکتا ہوں یا نہیں؟
ارے دیکھیے نوزائیدہ بچے کے کان میں اذان دینا یہ مستحب ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی وہاں پر موجود ہو. دیکھیے جو اعمال عبادات عمل سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے جو چیزیں فوٹو کی حیثیت رکھتی ہیں وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوں گی. دوسری جگہ اذان گویا ایک فوٹو کی حیثیت رکھتی اصل چیز وہاں پر نہیں رکھتی ہے کہ نہیں. کوئی یہ نہیں کہ ہر آدمی یہاں پر بول رہا ہے. کس طریقے سے کوئی آدمی حرم کو دلی بزنس لگا کر کے وہاں اپنے گھر میں تراوی پڑھنا شروع کر دیا ہے بعد دنیا کوئی عالم اس کو ظاہر نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے وہ چیز پوری نہیں ہو, چیز پوری نہیں ہوگی. آپ خود وہاں پر موجود ہے نہیں موجود ہے تو کوئی دوسرے وہ مسلمان ہیں ہے کہ نہیں ہے وہاں پر اذان دے سکتے ہیں. کوئی مجبوری نہیں کہ آپ اسپیکر کے ذریعے یا حرم کی آواز کو آپ محبتوں کے کان تک پہنچائیں.
میرا سوال ہے صاحب لکھتے ہیں کہ مسلمان جتنے بھی ہیں چاہے وہ بریلوی ہیں دیوبندی ہیں چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں ہم سب آپس میں اہل کتاب ہیں یا اہل کتاب میں آتے ہیں یا نہیں. ہمارے شہر میں کچھ تکفیری ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ بریلوی اور دیوبندی اہل کتاب نہیں, اس لیے ان کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے. اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرمائیں.
بھائی دیکھیے اہل کتاب نہیں کہیں گے, کہیں گے کہ ہم اہل قبلہ ہیں ہم مسلمان ہیں ہے کہ نہیں ہے ہم مسلمان ہیں. وہ مایوس اکثر الحمد للہ اللہ مشن بہت سے لوگ ہیں مسلمان ہونے کے مومن ہونے کے باوجود بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اب ہر بریلوی کو یا ہر دیوبندی کو کافر کہہ دینا یہ بڑی دلیری کی بات ہے بڑی جرأت کی بات ہے. ایسا کہنا قطعاً ظاہر نہیں ہے. جو آدمی ایمان کے منافی امور کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کے اوپر حجت پیش کی جا رہی ہے لیکن وہ حجت کو سمجھنے کے باوجود بھی اپنی بات سے نہیں پھر رہا ہے کہ نہیں ہے اور معلوم دین میں دین کے اندر وہ ضرورت یعنی عام جو علم رکھنے والی چیز ہوا ہے تو ایسے شخص پر ہم کافر کا حکم لگائیں گے. ورنہ اس طریقے سے عام لگا دینا کہ ہر دیوبندی ہر بریلوی کافر یہ بات پتہ ان جائے نہیں ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کیا صرف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہنا کافی ہوگا؟ بعض لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں.
کس موقع پر؟
عام طور پر ایجاد وغیرہ میں
عام طور پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد ٹھیک ہے ہے کہ نہیں ہے لیکن نماز وغیرہ میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی درود پڑھا جائے درود ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے نا. لیکن عام حالات میں انسان کے اختیار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم ہے کہ نہیں ہے اس قسم کے الفاظ کافی ہوں گے انشاءاللہ.
اگلا سوال ہے ساتھی لکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کا اعتراض ہے کہ آپ مسلم مرد لوگ ایک ساتھ چار بیویاں رکھ سکتے ہو پر عورتیں ایک ساتھ چار مرد سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو عورتوں کے ساتھ نہ انصافی ہے جبکہ آپ مسلمان تو ہر جگہ انصاف کا دعویٰ کرتے ہو تو اس معاملے میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کا جواب کس طرح دوں. برائے کرم آپ ہی کچھ رہنمائی فرمائیں.
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسلام مذہب عدل ہے. وہ عدل ہے اللہ تعالیٰ انصاف فرماتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کسی بھی چیز کو اگر ہم اپنی سمجھ سے عدل کے خلاف سمجھ رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ تبدیل ہو. ہم بہت سی چیزوں کو انصاف کے موافق سمجھتے ہیں لیکن وہ غلط ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو ہم انصاف سمجھتے ہیں لیکن وہ ظلم ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے اسی پر ہو. تو شریعت جو حکیم ہے اور عادل ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد کو چار بیوی تک رکھنے کی رائے تو دی ہے لیکن ایک عورت کے لیے یہی اجازت ہے کہ وہ کیا کرے. یہ کسی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے ایک وقت میں الا یہ کہ وہ طلاق دے دے اور پھر عدت گزر جائے تب اس کے بعد. البتہ یہ سوال جو بظاہر اٹھتا ہے اور بہت سا اٹھتا ہے لیکن اصل چیز اگر دیکھے تو یہ فطری اور طبی دونوں طور پر یہ سوال غلط ہے. فطری طور پر دینی طور پر دیکھیے فطرتن ایک جانور ہے آپ دیکھ لیجئے وہ بھی نہیں پسند کرتا ہے کہ جب وہ ہو تو اس کے بغل میں کوئی دوسرا نر وہاں پر پایا جائے کہ فطرت ہے، اس طریقے سے مردوں کی فطرت ہے، اگر مردوں کی فطرت مست نہ کر دی گئی ہو تو کوئی مرد قطعاً اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اسی لیے دیکھیں گے پرانی شریعتوں میں یہودی ہے، ہندوازم ہے، یہ ہیں، اس میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کا تو ذکر ہے، لیکن کسی عورت کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ اس کے ایک بار شوہر بھی ہوا کرتے تھے. تو یہ چیز میں فطرت کے کیا ہے خلاف ہے کہ ایک بیوی ایک سے زیادہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام نے جب ایک عورت کو ایک ہی مرد کے ساتھ رکھا ہے تو اس کے اندر بہت بڑی مصلحت ہے، حکمت ہے. یہ حکم شریعت نے آج سے 1400 سال پہلے دیا ہے، لیکن آ کر کے یہ طب حدیث جدید سائنس آج پہنچی ہے. میں اس سلسلے میں کوئی تفصیلی گفتگو نہ کر کے شیخ شارابی رحم اللہ، جو مسئلے کے مضمون مطلی شارابی رحم اللہ جو ہیں، ان کا ایک واقعہ ذکر کروں. وہ بلجیکا میں گئے، بلجیکا یورپ میں گئے، وہاں پر تقریر کرنے کے بعد، محاضرہ کے بعد، کچھ یورپین نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں انصاف ہے، لیکن آپ مرد کے لیے 4 بیویوں کی رعایت دیتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے 4 مرد کی رعایت نہیں دیتے. اور یہ سوال اصل میں شیعیت اور کمیونزم کی دین ہے، اس سے پہلے کوئی یہ سوال اٹھاتا نہیں تھا. تو شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کیا تمہارے یہاں کچھ ایسی جگہیں خاص ہیں جہاں مرد جا کر کے اپنی شہوت پوری کریں؟ کہا کہ ہاں ایسی کعبہ خانے جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا چاہیے نام دے دیں. ایسی کہاں کیا اس کے لیے کچھ شرائط، ان عورتیں جو وہاں رہتی ہیں ان کے لیے کچھ شرائط اور اجراءات بھی ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، کوئی بھی لڑکی جو وہ کام، عورت وہ کام کرنا چاہتی ہے، ہفتے میں 2 بار اس کا قسط ہوتا ہے. کتنا؟ 2 بار اس کا قسط ہوتا ہے، تاکہ دیکھیں کہ کوئی بیماری تو نہیں ہے. تو کہا کہ یہ قسط تم جو ہے عورتوں کو کیا نہیں کرتے، کسی عورت کا بھی کرتے ہو جو شوہر کے ساتھ رہتی ہے؟ اگر وہ عورت نہیں ہے، کہا کہ اس کا جواب تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اس کا جواب اصل میں اسلام کے پاس. اصل چیز یہ ہے کہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک عورت کے رحم میں ایک سے زائد مردوں کا پانی جاتا ہے تو، اور جب ایک ہی مرد کا پانی ایک عورت کے رہتا ہے تو کبھی بھی اس کے اندر خرابی پیدا نہیں ہوتی. کبھی جو خراب ہے، یہ دیکھیے ایک علمی جواب ہے. اس کے علاوہ دیکھیے اور بہت سے جواب ہے. دیکھیے شادی کے ایک مقصد کیا ہے؟ ایک سکون اور اطمینان کا گھر بسانا ہے. اب اس عورت کے بارے میں کیا کہیں کہ روزانہ اس کا الگ الگ شوہر آ رہا ہے، ذرا سوچیں اس کو سکون ہوگا؟ عورت کی فطرت ہے کہ ہاں بھائی بچوں کو ساتھ سکون کے ساتھ رہے. وہ بچہ آخر کس کا مانا جائے گا؟ آپ کی مادیت کے دور میں ہر شوہر کہے گا میرا بچہ نہیں، وہ کہے گا میرا نہیں، وہ کہے گا میرا نہیں، وہ کہے گا میرا نہیں. تو جو لوگ اس کا اعتراض کرتے ہیں، دوردست جو نتائج اس کے ہیں اس کے اوپر غور نہیں کرتے. کل نتیجہ کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے سب کوئی نہیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے بھائی اپنی بہن سے شادی کر لیں، تو معلوم ہی نہیں ہوگا کس کا یہ بچہ ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے باپ اپنی بیٹی سے شادی کر لیں، ماموں اپنے بھاجی سے شادی کر لیں. تو اسلام نے جو یہ چیز رکھی ہے اس کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں. جو آدمی جانا وہ جانا، اور نہیں جانا وہ نہیں جانا. لیکن سب سے لوگوں کے عقل میں آنے والی حکمت یہی ہے کہ ایک عورت جس کے ساتھ ایک ہی مرد ہے، ایک نہیں ہے، اس کے اندر بیماری پیدا نہیں ہوتی. الا یہ کہ مرد کسی اور عورت سے بیماریاں لے کر کے آ رہا ہو، یا اس عورت کو آ کر کسی اور مرد نے بیماریاں دے دی، ایک نہیں ہے. تو عورت کا 4 مردوں کے ساتھ رہنا، ایک سے زائد 2, 3, 4, 5 مردوں کے ساتھ رہنا، یہ عقلی طور پر، فطری طور پر بھی اور طبی طور پر بھی یہ چیز غیر معقول ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھ میں پوچھتے ہیں کہ صاحب غالباً آپ نے سیریز 74 میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ عقیقہ خود بھی کیا جا سکتا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا تھا نبوت کے بعد؟ یہ کون سی بک میں حدیث ہے؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائے.
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیریز میں ہم نے جواب دیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنا عقیقہ کیا ہے کہ نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ التسمیہ کے اندر متعدد کتب حدیث میں حضرت انس بن مالک کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اکا انتہی بعد ما بعث نبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی تو اس کے بعد آپ نے اپنا عقیدہ کیا. یہ سلسلہ احادیث تقویہ کی جو 726 کے اندر یہ حدیث ملتی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کی ہے، اور وہیں بعض تابعین کا قول بھی نقل کیا جسے محمد بن سیری رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا عقیدہ نہیں ہوا ہے تو میں اگر کہ بڑا ہو گیا ہوں لیکن اپنا عقیدہ کروں گا. یہ طریقہ حسن بقری رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ نہ ہوا ہو تو بڑے ہو جانے کے بعد اپنا عقیدہ کرے. اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس کا عقیدہ نہیں ہوا ہے وہ شخص اپنا عقیدہ کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک رہن ہے، رہن کو پانا ضروری ہوا کرتا ہے، یہ ایک فرض ہے بندے کے اوپر جسے ادا کر دیا جائے. جی
اگلا سوال ہے، عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے.
یہ دیکھیے، اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو عقیق کے مقام پر یعنی مدینہ منورہ سے باہر ان کا انتقال ہوا تھا اور وہ لائے گئے، انہوں نے کہا کہ ان کا جنازہ مسجد میں رکھا جائے تاکہ ازواج مطہرات جو ان کے جنازے میں شریک ہو جائیں. جب لوگوں نے تردد کیا تو انہوں نے کہا کہ لوگ کس قدر جلدی بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے دونوں بیٹے پر مسجد میں نماز پڑھی تھی، ایک نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ احناف کے نزدیک سجدہ سہو اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک سلام پھیرا جاتا ہے، اس کے بعد سجدہ سہو کیا جاتا ہے، تو کیا یہ طریقہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ اگر کسی حنفی امام کے پیچھے اگر ہماری نماز ہو رہی ہو اور وہ اس طریقے سے اگر سجدہ سہو کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو ایسے ہی کرنا چاہیے یا نہیں؟
اس لیے جہاں تک سجدہ سہو کے طریقے کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سلام کے بعد اور سلام سے پہلے دونوں طریقہ ثابت ہے، لیکن اب علماء کے نبی اس میں تفصیل ہے، لیکن لوگوں کے لیے مبتلا دینے کے لیے آسان نہیں ہے کہ آدمی کے اختیار پر چھوڑا جائے، چاہے وہ سلام سے پہلے سجدہ کرے یا سلام کے بعد سجدہ کرے. البتہ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ احناف سلام کے بعد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سلام کے بعد ثابت ہے، لیکن جو آدھا تشہد پڑھ کر کے وہ لوگ جو ہے دوبارہ کرتے ہیں یہ مجھے کسی حدیث کے اندر نہیں ملا ہے. تیسری بات جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اگر کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھائے صحیح جیسا ہو تو اس میں ان کی اتباع کرے گا، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اس کی نماز ہو جائے گی.
اگلا سوال ہے، سبھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس پوسٹ کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ اللہ آپ جب خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں بارش نازل کرتا ہوں. کہا کہ آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جو ہے مہمان بھیجتا ہوں گھر میں. اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ آپ بے حد خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مولا کی شکل میں بیٹی کو بھیجتا ہوں. یہ کوئی
ظاہر بات ہے، کسی ایسے ہی شخص کا بیان ہے اس کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہوں گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا کسی مولوی سے ایسے پوچھا گیا ہوگا وہ خوش کرنے کے لیے بیان کر دیا ہوگا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اس کا کوئی ثبوت
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک پوسٹ بھیجا ہے کہ حقیقت دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ بدترین مخلوق اس کا عنوان دیا گیا ہے، حدیث ہے کہ اللہ کے مخلوق میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں کافروں کے بارے میں اتری ہوئی جو کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیات کو کلمہ گو مسلمان پر لگاتے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 6930. اور
یہ دیکھیے، یہ حدیث نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول وہاں پر مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر جہاں پر خوارج کا بیان کر رہے تھے اور ملحدین، تمام بخاری میں خوارج اور ملحدین کی بات کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے علامہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ ان سے اگر توبہ نہیں کرائی جاتی تب وہ اس وعید سے مستحق ہوں گے. تو چونکہ خوارج حاکموں کو کافر قرار دیتے تھے، عام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے تھے، حتیٰ کہ بہت صحابہ کو بھی کافر قرار دیا اور ان کا استدلال بعض ان حدیث آیات سے ہوا کرتا تھا جو اس پر نازل ہوئی ہیں کافروں کے بارے میں. تو وہی انہوں نے کہا جو تم لوگ وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو لا کر کے مسلمانوں کے اوپر پھر کرتے ہو، ہے نا. حالانکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام کرنے والا یہ کام کفر ہے، لیکن اس کام سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا. اور یہی غلطی ہمارے یہ بھائی کر رہے ہیں کہ جو حدیثیں خارجیوں کے بارے میں ہیں وہ لوگ جو حاکموں کو کافر کہتے ہیں، صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، وہ حدیث لا کر کے اہل سنت کو مرتد کر رہے ہیں. جو غلطیاں خارجیوں نے کی، جو غلطی وہی غلطی یہ کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کس کے بارے میں کہا؟ یہ خارجیوں کے بارے میں کہا نا، بالکل حدیث کے الفاظ ہیں کہ خارجیوں کے بارے میں کہا. اور وہی چیز آپ لا کر کے اس کے اوپر، جو صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، ائمہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن بعد وہ لوگ جنہیں آپ اولیاء مانتے ہیں لیکن ولی نہیں ہیں، ایک گندگیوں میں رہنے والا، طہارت کا اہتمام نہ کرنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنے والا، یہ سارا کام کرنے والا، اب اس کو ولی سمجھتے ہیں، غیر بات اللہ کا ولی نہیں. کون کہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کو اس سے محبت کرتا ہے جی. ہاں یقیناً اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو چیلن اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے جو نیک بندے ہوں علماء کو برا بھلا کہتا ہے، تو یقیناً ہم یہ نہیں کہیں گے خارجی ہے، ہم یہ کہیں گے جو خارجیوں کی ایک صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اس کے اندر خارجیوں کی ایک صفت پائی جا رہی ہے، یہ ہے اصل میں عدل. اگلا سوال ہے، فاطمہ نے پوسٹ بھیجی اور اس کی حقیقت اور اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب شادی کر لیتا ہے تو وہ آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اس لیے اسے باقی نیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کی وضاحت چاہتے ہیں.
یہ سب سے صحیح ہے، شعب الایمان میں، طبرانی وغیرہ میں حسن بن مالک سے مروی ہے جس کا کے اندر اس کا ذکر ہے شعب الایمان کے حوالے سے، اور بہت سے علماء نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح ہے، اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی ہے، تو وہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے عمومی طور پر انسان غلطیاں جو کرتا ہے وہ حسن قبائر وہ دو اعتبار سے ہوتی ہیں، یا تو منہ کے اعتبار سے ہے یا تو شرمگاہ کے پاس اعتبار سے. اسی لیے نبی کریم نے کیا فرمایا ہے کہ من جو شخص ہمارے لیے ضمانت لے لے، ما بین لحیہ و بین فخذیہ، دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دونوں ترانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، میں اس کے لیے کس کی ضمانت لوں گا؟ جنت کی ضمانت لوں گا. یہ ہے حدیث کا مطلب.
اگلی پوسٹ ہے شادی میں پوسٹ بھیجیے، جیسے کہ پوسٹ کسی سیاہ کی لگتی ہے اور ساتھی اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کمین لوگ اس کے بارے میں گمراہ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر سار رحمت اللہ علیہ جو ہے نا ان کے بارے میں ان کی یہ خبی شکل بیان بتائی گئی ہے اور کہا گیا کہ خبر کھو دی گئی تو نوز باللہ ایسی شکل نظر آئی ہے اور انہوں نے حضرت علی کے گاؤں پر تہمت لگائی تھی کہ انہوں نے شراب پی کر نماز پڑھائی تھی.
دیکھیے اول تو اس قسم کی باتیں جو لوگ پھیلا رہے ہیں یا جو لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو برا بھلا کہنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے نا. لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا بھلا نہ کرو، بلکہ بعض ایسے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کو برا بھلا کہتی تھی زندہ تھا، جب انتقال ہو گیا تو اپنے کہنوں کیا فرمایا سجا اس کو چھوڑ دو. ایسے لوگوں کو ثانیاً اللہ تعالیٰ کے یہ خوف کرنا چاہیے کہ اپنی زبان کے اپنے مزاج کی اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ایسی چیزیں بڑی خطرناک ہیں. آپ اس قسم کی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو لوگوں میں عام کر رہے ہیں، تو کہیں آپ ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو جا رہے ہیں جو صحیح بخاری شریف میں کتاب التعبیر کے اندر ہے جابر بن سمورہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جب خواب میں لے جایا جا رہا تھا، ایک شخص کیا تھا اسے چیز لیتا ہوا تھا، اس کو پتھروں سے اس کے سر کو کسرا جا رہا تھا. آپ نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو صبح کو اٹھتا تھا اور ایک جھوٹی بات بول دیتا تھا اور جھوٹی بات آسانی سے چاروں طرف پھیل جایا کرتی تھی. تو ایسے لوگوں کو خوف کرنا چاہیے کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. انہوں نے ایک پوسٹ بنائی جھوٹ میں ہے نا، یا جو لوگ بغیر تحقیق کے اس قسم کے طور پر پوسٹ کو فارورڈ کر دے رہے ہیں، اللہ وہ کتنے بڑے گناہ سے مرتکب ہو رہے ہیں جی.
اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، خطیب پوچھتے ہیں کہ کہ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ جس میں لکھا گیا ہے کہ مرنے والے کے اگر 99 گناہ ہیں اور ایک نیکی ہے تو اس کی ایک نیکی بیان کرو اور اس کے سارے گناہوں کو چھوڑ دو. یہ کیا ہے حدیث ہے؟
نہیں, مجھے اس معنی میں کوئی حدیث معلوم نہیں ہے. البتہ جو حدیث ہے وہ اذکروا محاسنا موتاکم, اپنے مردوں کی نیکیوں کو ذکر کرو, ہے نا, ان کی برائیوں کا ذکر نہ کرو. یہ کچھ مصطلح میں موجود ہے.
اگلا سوال ہے, خاصی پوچھتے ہیں کہ میرے بہن کی لڑکی کی عمر 14 سال ہے, کیا میری بہن عمرہ یا حج کے لیے اسے محرم بنا سکتی ہے؟ جواب تفصیل دے دیجیے.
اصل میں دیکھتی ہے کیا وہ بالغ ہے, اور عمر سے عمومی طور پر لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں, کہ نہیں, خاص طور پر آج کے ماحول میں, اور خاص طور پر سعودیہ وغیرہ میں رہنے والے جو کھانے ہیں کہ نہیں ہے, تو اگر بالغ ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ آ سکتی ہے, اور اگر نہیں تو تھوڑا سال چھ مہینے اور پرہیز کر لیں گے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اجتہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
اجتہاد اسلام کے اندر یہ کھلا ہوا ہے, صحیح کہ نہیں؟ اجتہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے ہی سے لوگوں نے اجتہاد کیا ہے, اور اجتہاد دروازہ اللہ کے رسول نے بند نہیں کیا ہے. جی, البتہ اجتہاد وہ کرے گا جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت پائی جاتی ہے, لیکن اجتہاد کی جو صلاحیت پائی جا رہی ہے, اگر وہ پایا جائے قرآن اور حدیث کا اچھا علم رکھتا ہو, یعنی ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہو, عام اور خاص کے اندر فرق کر سکتا ہو, مطلق اور مقید کا علم رکھتا ہو, تو وہ اجتہاد کرے گا, کوئی فرق نہیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ بہت دن میں میری شادی کو پر کوئی اولاد نہیں ہے, اس تعلق سے کوئی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے, مطلب کوئی علاج یا کوئی دعا وغیرہ؟
بھائی دیکھیے, مجھے اس قسم کے کسی علاج کا علم نہیں ہے, البتہ صرف اس کے ایک علاج کا علم ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے نا. اور اگر جو ہے آپ یہ کرتے ہیں, جیسے داؤد زکریا علیہ السلام جو دعا پڑھتے تھے, ہے نا, تو فردم وان تو خیر الوارثین, لیکن پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا.
اگلا سوال ہے, ساتھی لکھتے ہیں کہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کیا گانا سانگ سننا گناہ ہے, اور ہم نے سنا ہے کہ جو گانا سنے گا قیامت کے دن اللہ اس کے کان سے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟
دیکھیے, سیسا پگھلا کر کے ڈالنے والی جو حدیث ہے وہ سخت ضعیف اور موضوع ہے, لیکن البتہ جہاں تک گانے کی حرمت کا تعلق ہے, اس کی حرمت کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں, علامہ البانی رحمہ اللہ نے صرف احادیثیں جمع کی ہیں, تو صحیح حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 6 یا 7 ہیں جسے جنا کی حرمت ثابت ہوتی ہے, کہ نہیں؟ اور اس سلسلے میں جو سب سے میرے نزدیک بڑی وعید میرے نزدیک ہے, وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ قول ہے جو مطلوع حدیث بیان کی گئی ہے, لیکن علماء کہتے ہیں صحیح ہونا اس کا, موقوف ہونا اس کا صحیح ہے, کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمایا کہ الغنا یمدت النفاق فی القلب, غنا کے قلب کے اندر نفاق ایسے ہی پیدا ہوتا ہے جس طریقے سے بارش سے پودے اگتے ہیں. ظاہر بات, نفاق اگر کسی کے دل کے اندر پیدا ہو جائے علامہ خطیب, تو بہت بڑی خرابی اور بہت بڑی برائی ہے. دوسری ہے کہ حضرت ابو امامہ کی روح روایت, جس نے اپنی شکنت سوتان ملعونان, جو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت کے اندر ملعون کرا دی گئی ہیں, ایک نہیں ہے, رنت ان نعم عند نغمۃ عند نعمۃ ورنت عند مصیبۃ, ایک نہیں, جب خوشی کا موقع ہو تو گانے بازے ہونے لگے, ہے کہ نہیں, اور اس کا موقع رہے تو غم کا تو رونا چلانا شروع کرے, تو جسے ملعون قرار دیا جائے نعوذ باللہ من ذلك, وہ اسی طریقے سے جائز ہو سکتی ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کیا عورتیں ایبرو کو سنوار سکتی ہیں؟ جیسا کہ ایک عورت کے ایبرو دھوئیں جو ہیں مردوں کے مشابہت رکھتی ہیں, اور اس کا شوہر کا کہنا ہے کہ وہ اس کو باریک کرے, تو ایسی صورت میں دھوؤں کا یعنی ایبرو کا سدھارنا کیسا ہے؟
دیکھیے, اصل یہ ہے کہ ایبرو کے بالوں کا کاٹنا یا چھیلنا یہ جائز نہیں ہے, ملعون ہے, لعن اللہ النامصہ والمتنمصہ, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بال غیر طبیعی ہو جاتے ہیں, تو اگر عام حالات میں جو عورتوں کے بال رہتے ہیں اس سے الگ ہٹ کر کے بہت زیادہ ہو جائیں, اس سے معلوم ہی نہ ہو کہ ہاں یہ عورتوں کیا بھاؤ ہے, تو اس کے اندر تخصیص انشاءاللہ کی جا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیب ہے اور عیب کے زائل کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن میں اس بہن کے بارے میں نہیں کہا تم زائل کرو, کیا اس لیے کہ یہ اس کا بیان ہے بہت زیادہ مردوں کے طریقے سے, لیکن اللہ بہتر جانتا وہ کیسے ہے. اس لیے اگر یہ بات سچی ہے اپنے قول میں کہ اس کی بھوں دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں کہے گا جہاں یہ عورتوں کی بھوں بلکہ مردوں کی بھوں کہے گا, پھر تو ٹھیک حکم کر سکتے ورنہ نہیں.
جزاکم اللہ خیر, امید کے خود بھی سنیں گے اور سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے اور ساتھ ہی اپنے سوالات کی باری کا انتظار بھی کریں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.